السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری ابواب العمل فی الصلاح، نماز میں کام کا بیان، حدیث نمبر 1198. جیسے کہ نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ نماز میں کام کا بیان، تو اب جبکہ ہم تو جانتے ہیں کہ نماز میں تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، تو پھر کیسے یہ نماز میں کام کا بیان ہے؟ تو کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیز جو کہ جان بوجھ کر نہ کی جائے، کسی ایمرجنسی سچویشن کے تحت یا کوئی مجبوری کے تحت اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز اس سے ٹوٹے گی نہیں یا نماز آپ کی ضائع نہیں ہوگی. جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ بچہ رو رہا ہو تو بچے کو گود میں اٹھا لینا، یا تھوڑا سا جماعت کھڑی تھی اور آپ بیچ میں صف میں تھے، کوئی آپ کے بازو سے ہٹ کر چلا گیا اچانک، تو بیچ میں جگہ خالی ہے، صف انکمپلیٹ ہے، تو آپ سرک جائیں گے تھوڑا سا بازو میں تاکہ وہ جو گیپ ہے وہ فل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو نماز میں ہاتھ سے نماز کا کوئی کام کرنا، ایک بات آپ یاد رکھیں، دیکھیں نماز کے خشوع کو برقرار رکھنا یہ نماز کا رکن ہے، نماز کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نماز میں خشوع ختم نہیں کر سکتے، آپ کوشش یہ کریں کہ نماز میں خشوع برقرار رہے، اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب آپ نماز میں کم سے کم حرکت کریں گے. جتنی زیادہ نماز میں آپ حرکت کریں گے آپ کا نماز سے خشوع ختم ہو جائے گا. کیونکہ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ جب ہم زیادہ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں نماز میں تو پھر نماز کا جو لطف ہے وہی چلا جاتا ہے، کہ جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنماش نہ تجھے کیا ملے گا نماز میں. کیونکہ ہم کو ساری بھولی بسری باتیں نماز میں یاد آتی ہیں، یعنی شیطان ہم کو اسپیشلی بہکاتا رہتا ہے نا کہ تاکہ ہمارے نماز میں خشوع کو متاثر کرے، ڈسٹریکٹ کرے. تب چھوٹا موٹا ایسی کوئی اس وقت ضرورت پیش آ گئی تو اس طرح سے ایسا کام کر کے اس سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن اس کو معمول نہیں بنا سکتے آپ. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کی؟ نماز میں کام کا بیان پڑھ لینے سے کیا آپ نمازوں میں کام کرتے رہیں گے نماز کے دوران؟ نہیں. ٹھیک ہے، آئیے نماز میں ہاتھ سے نماز کا کوئی کام کرنا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نماز میں آدمی اپنے جسم کے جس حصے سے بھی چاہے مدد لے سکتا ہے. ابو اسحاق نے اپنی ٹوپی نماز پڑھتے ہوئے رکھی اور اٹھائی. علی رضی اللہ عنہ اپنی ہتھیلی بائیں پہنچے پر رکھتے، البتہ اگر کھجلانا یا کپڑا درست کرنا ہوتا تو کر لیتے تھے. مثلاً نمازی کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہو اس کو ہٹا دینا، یا سجدے کے مقام پر کوئی ایسی چیز گر پڑے جس پر سجدہ نہ ہو سکے تو اس کو ہٹا دینا، سرکا دینا. یا آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ علی رضی اللہ عنہ کا ایک عمل بھی نقل کیا ہے امام بخاری نے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا کپڑوں کو درست کر لیا، اگر کپڑا ادھر ادھر سرک رہا تھا، گر رہا تھا، تو کر سکتے ہیں. لیکن اسپیشلی کوئی کام کرنے لگ جانا یہ درست نہیں ہوگا. تو نماز میں کچھ ایسے چھوٹی موٹی چیزیں جائز ہے، مگر ایسے کاموں کی نماز میں عادت بنا لینا یہ خشوع اور خضوع کے خلاف ہے. آپ کی نماز اس سے متاثر ہوگی اور نماز کا جو اجر ملنا چاہیے تھا پھر ہو سکتا ہے اس میں کمی ہو جائے. حمزہ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ انہوں نے امام مالک نے خبر دی، انہیں مخرمہ بن سلیمان نے خبر دی، انہیں ابن عباس کے غلام قریب نے، اور عبداللہ بن عباس نے خبر دی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ آپ ایک رات ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے یہاں سوئے. ام المومنین میمونہ آپ کی خالہ تھیں. آپ نے بیان کیا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا، یعنی چوڑائی پر، اور رسول اللہ آپ کی بیوی اس کے طول میں لیٹ گئی، یعنی لمبائی کی طرف. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حتیٰ کہ آدھی رات ہوئی، یا اس سے تھوڑی دیر پہلے یا بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر بیٹھ گئے اور چہرے پر نیند کے خمار کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دور کرنے لگے، یعنی چہرہ رب کرنا. پھر سورہ آل عمران کے آخری کی 10 آیتیں پڑھی. اس کے بعد ایک پانی کی جو چھاگل ہوتی ہے اس کے پاس گئے جو لٹک رہی تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اٹھا اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا میں نے بھی ویسے ہی کیا، اور پھر جا کر آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے داہنے کان کو پکڑ کر اسے اپنے ہاتھ سے مروڑنے لگے. پھر آپ نے دو رکعت پڑھی، پھر 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 دو رکعت پڑھی. اس کے بعد ایک وتر پڑھا اور لیٹ گئے. جب مؤذن آئے تو آپ دوبارہ اٹھے اور دو ہلکی رکعتیں پڑھ کر باہر فجر کے لیے تشریف لے گئے. تو ایکچولی ان کے کان کو مروڑنا ان کی اصلاح کرنا تھی، یعنی آپ نے ان کو بائیں طرف سے دائیں طرف کھینچ کر لائے، کیونکہ مقتدی کا مقام امام کی دائیں طرف ہے. یہاں امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ رسول اکرم نے نماز ہی میں ان کے کان کو مروڑا تھا، یا کان کو پکڑ کر یا ان کے بازو کو پکڑ کر آپ ان کو لیفٹ سائڈ سے رائٹ سائڈ میں لے کر آ گئے. تو بتانا چاہتی ہیں امام بخاری کہ یہ اتنا عمل درست ہے, یعنی کام کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہاتھ سے کام لیا اور وہ بازو والے کی نماز ٹھیک کرنا چاہتے تھے, اس کو صحیح طریقے سے کھڑا کرنا چاہتے تھے. اور یہاں یہ بات بھی پتہ چلی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو رکعت کر کے 12 رکعتیں پڑھی تھی اور پھر ایک رکعت کر کے اس کو وتر بنایا. تو نماز میں جان بوجھ کر کام کرنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے, یہ بات تو مسلم ہے, ثابت ہے. لیکن بھول چوک سے کوئی کام ہو جائے تو اس کے لیے درگزر ہے. ہاں, یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے, اس لیے آپ نے ایسا کیے. نماز میں بات کرنا منع ہے. ہم سے عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے محمد بن فضیل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عامش نے, اور ان سے ابراہیم نے, اور ان سے علقمہ نے, اور ان سے عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور ہم سلام کرتے تو آپ اس کا جواب دیتے تھے. جب ہم نجاشی کے یہاں سے واپس ہوئے تو ہم نے پہلے کی طرح نماز ہی میں سلام کیا, لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا بلکہ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا, نماز میں آدمی کو فرصت کہاں. یعنی نماز میں تو اللہ تعالی سے تعلق جوڑے رکھتا ہے نا, تو بھلا وہ کیسے ادھر ادھر ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے. اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم کو نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی, لیکن بعد میں اس کو حافظ علی الصلوات کے آیت سے خاموش کروا دیا گیا, تو ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اوپر جو 1200 میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نماز پڑھنے میں باتیں کر لیا کرتے تھے. یعنی صحابہ کہتے ہیں کوئی بھی اپنے قریب کی نمازی سے اپنی ضرورت بیان کر دیتا. پھر آیت جب یہ نازل ہوئی کہ حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, تو ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم ہوا. کہ نماز میں مردوں کا سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا جائز ہے. ہم سے عبداللہ بن مسلم قانبی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے, اور ان سے ان کے باپ ابو حازم سلمہ بن دینار نے, اور ان سے سہل بن سعد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر بن عوف قبا کے لوگوں میں ملاپ کرنے تشریف لائے, اور جب نماز کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ رسول اکرم تو اب تک نہیں تشریف لائے, اس لیے اب آپ نماز پڑھائیے. انہوں نے فرمایا اچھا, اگر تمہاری خواہش ہے تو میں پڑھا دیتا ہوں. خیر, بلال نے تکبیر کہی اور ابو بکر آگے بڑھے اور نماز شروع کی. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صفوں سے گزرتے ہوئے پہلے صف تک پہنچ گئے. لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ بجانا شروع کیا. سہل نے کہا کہ جانتے ہو تسبیح کیا ہے؟ یعنی تالیاں بجانا. اور ابو بکر نماز میں کسی طرف بھی دھیان نہیں کیا کرتے تھے, لیکن جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے. کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف میں موجود ہیں. آپ نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا. اس پر ابو بکر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا اور الٹے پاؤں پیچھے آ گئے اور رسول اکرم آگے بڑھ گئے, بس نماز پڑھائی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اتنا کیا جا سکتا ہے. دو تین باتیں پتہ چلی. پہلی بات تو یہ کہ نماز میں متوجہ کرنا ہو تو ان لوگوں نے تالی بجائی, حالانکہ وہ سبحان اللہ بھی کہہ دیتے تو کافی تھا. یعنی مردوں کے لیے کہنے کی اجازت ہے سبحان اللہ, تالی تو عورتیں بجاتی ہیں. نماز میں ان کو کہا گیا کہ وہ تالی بجا کر متوجہ کریں. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا, اور انہوں نے یہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر کی قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کی رسول اللہ کے ہوتے ہوئے نماز پڑھائے. ٹھیک ہے, یعنی کتنا ادب اور احترام ملحوظ تھا ان کو رسول اکرم کے لیے. تیسری بات یہ پتہ چلی کہ نماز میں دیکھیں ایک شخص پیچھے آیا اور دوسرے شخص آگے, یعنی رسول اکرم آگے گئے. اتنا کیا جا سکتا ہے نماز میں. تو اس سے کیا نکلا, اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ اس میں حالانکہ اس میں سبحان اللہ کہنے کا ذکر نہیں ہے, ہو سکتا ہے امام بخاری کو یہاں اس جگہ پر وہ حدیث ان کو مناسب نہ لگی ہو یا ان کے معیار کے قابل نہ ہو. تو لوگوں نے تالیاں بجائیں. تو دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر متوجہ کرنا ہو تو سبحان اللہ کہہ دیں, اور جو خواتین ہیں ان کے لیے تالی بجانے کا حکم ہے. اب رہا الحمدللہ کہنا, تو وہ ابو بکر صدیق کے اس فعل سے نکلتا ہے کہ انہوں نے نماز میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا. بعض نے کہا کہ امام بخاری نے تسبیح کو تحمید پر قیاس کیا, تو یہ روایت بھی ترجمہ باب کے مطابق ہو گئی. تو اسی کیا پتہ چلا کہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. نماز میں نام لے کر دعا یا بد دعا کرنا یا کسی کو سلام کرنا بغیر اس کے مخاطب کیے اور نمازی کو معلوم نہ ہو کہ اس سے نماز میں خلل آتا ہے. امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. ہم سے عمر بن عیسیٰ نے بیان کیا اور انہیں کہا کہ ہم سے ابو عبد الصمد الامین اور عبدالعزیز بن عبد الصمد نے بیان کیا، انہیں کہا کہ ہم سے حسین بن عبد الرحمان نے، اور ان سے ابو وائل نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ ہم پہلے نماز میں یوں کہا کرتے تھے، فلاں پر سلام اور نام لیتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر لیتا صحابی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اس طرح کہا کرو، یعنی جو ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کہ ساری تحیات بندگیاں، ساری جو اچھی باتیں، پرستش، سب کچھ خاص اللہ ہی کے لیے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں، ہم پر سلام ہو اور اللہ کے سب نیک بندوں پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اگر تم نے یہ پڑھ لیا تو گویا اللہ کے ان تمام صالح بندوں پر سلام پہنچا دیا جو آسمان اور زمین میں ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی ہم التحیات پڑھتے ہیں تو یہ صحیح ہے، کیونکہ ہم اس میں سلام ہی پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو یعنی جو سامنے موجود ہے اس کو سلام نہیں پہنچا رہے، بلکہ جو سارے لوگ ہیں انہیں کو سلام پہنچا رہے ہیں. یعنی اسپیشلی مخاطب کر کے نماز میں کسی کو سلام نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر التحیات سے مراد زبان سے کی جانے والی عبادات ہے، اور لفظ صلوات سے مراد بدن سے کی جانے والی عبادات، اور طیبات سے مراد مال سے کی جانے والی عبادات ہیں. یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اس میں سے جو کوئی بھی غیر اللہ کے لیے کرے گا تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشرک ٹھہرے گا. تالی بجانا، ہاتھ پر ہاتھ مارنا صرف عورتوں کے لیے ہے. ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زہری نے، اور ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا، اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مار کر، یعنی تالی بجا کر، امام کو اطلاع دینی چاہیے. تو امام قسطلانی کہتے کہ عورت اس طرح تالی بجائے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر مارے. تو یعنی وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ سے تالی بجانا نہیں ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں کو ایک جیسا کر کے، بلکہ ایک ہاتھ تو ہمارا بندھا رہے گا نا، تو جو اوپر والا ہاتھ ہے اس کی ہتھیلی آپ پیچھے والے ہاتھ کی پشت پر ماریں گی، یعنی لیفٹ ہینڈ کے پشت پر ماریں گی. تو سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے تالی بجانا ہے. امام کو اگر امام کسی بات کو بھول جائے یا امام کو ہوشیار کرنا ہو تو مرد سبحان اللہ کہیں گے اور عورتیں تالی بجائیں گی، اور اس سے بھی عورتوں کا باجماعت نماز پڑھنا ثابت ہوا. اور کوئی شخص نماز میں تھوڑا سا الٹے پاؤں پیچھے سے رکھ آئے یا آگے بڑھ جائے یا سائڈ میں ہٹ جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. جو شخص نماز میں الٹے پاؤں پیچھے سے رکھ جائے یا آگے بڑھ جائے کسی حادثے کی وجہ سے تو نماز فاسد نہ ہوگی. سہل بن سعد نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. جو پیچھے ہم حدیث پڑھ آئے ہیں سیم حدیث ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ ابو بکر صدیق پیچھے آ گئے تھے اور رسول اکرم آگے بڑھ گئے تھے. اور یہاں پر اصل میں رسول اکرم کی جو بیماری کی حدیث تھی وہ بیان کی گئی، نہیں وہ بھی ہم حدیث یہاں لا سکتے ہیں، اور یہ حدیث بھی یہاں بیان کی گئی ہے کہ ہم سے بشر بن محمد نے بیان کیا، امام عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا کہ ہم سے یونس نے بیان کیا، ہم سے زہری نے، اور کہا کہ مجھے انس بن مالک نے خبر دی کہ پیر کے روز مسلمان ابو بکر کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک رسول اکرم عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹائے ہوئے دکھائی دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر مسکرا دیے. ابو بکر الٹے پاؤں پیچھے ہٹے، انہوں نے سمجھا کہ رسول اکرم نماز کے لیے تشریف لائیں گے، اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس درجہ خوش ہوئے کہ نماز ہی توڑ ڈالنے کا ارادہ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ہدایت کی کہ نماز پوری کرو، پھر آپ نے پردہ ڈال دیا اور حجرے میں تشریف لے گئے. پھر اس دن آپ نے انتقال فرمایا. تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے پہلے کیا ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق پیچھے آئے تھے اور رسول اکرم آگے بڑھے تھے، تو ابو بکر صدیق یہ سمجھے کہ اس دفعہ بھی رسول اکرم اسی طرح سے آگے آئیں گے اور وہ پیچھے آنا چاہتے تھے، لیکن رسول اکرم نے پردہ گرا دیا اور نماز جاری رکھنے کا حکم دیا. اس سے کیا ثابت ہوا کہ نماز میں تھوڑے سے کچھ قدم آگے یا پیچھے جایا جا سکتا ہے، یعنی کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو آگے پیچھے ہونے سے نماز میں نقص، یعنی کمی واقع نہیں ہوگی. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی ماں اس کو بلائے تو کیا کرے؟ اور لیس بن سعد نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیہ نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن ہرمز عارج نے، کہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت نے اپنے بیٹے کو پکارا، اس وقت وہ عبادت خانے میں تھا، ماں نے پکارا کہ اے جریج، جریج پس و پیش میں پڑ گئے اور دل میں کہنے لگا کہ اے اللہ میں اب ماں کو دیکھوں یا نماز کو، پھر ماں نے پکارا کہ اے جریج، وہ اب بھی پس و پیش میں تھا کہ اے اللہ میری ماں اور میری نماز، ماں نے پھر پکارا اے جریج، وہ اب بھی یہی سوچے جا رہا تھا کہ اے اللہ میری ماں اور میری نماز، آخر ماں نے تنگ ہو کر بد دعا کی کہ اے اللہ جریج کو موت نہ آئے جب تک وہ فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی عبادت گاہ کے قریب ایک چرانے والی آیا کرتی تھی جو بکریاں چراتی تھی، اتفاق سے اس کے بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اس نے کہا کہ جریج کا ہے، وہ ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ سے نکل کر میرے پاس رہا تھا۔ جریج نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے جس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے کہ اس کا بچہ مجھ سے ہے، عورت بچے کو لے کر آئی تو انہوں نے بچے سے پوچھا کہ بچے تمہارا باپ کون ہے، بچہ بول پڑا کہ ایک بکری چرانے والا گڈریا میرا باپ ہے، چونکہ وہ بہت ایکچولی دوسری جگہ یہ حدیث ہمیں ڈیٹیل میں پتہ چلتی ہے کہ وہ کوئی بہت بڑے عابد تھے لیکن اپنی ماں کی اس بد دعا کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم مائیں کبھی کبھی بہت زیادہ جہالت پر اتر آتی ہیں اور اس طرح کی بہت عجیب قسم کی بد دعائیں بچوں کو دے دیتی ہیں، تو یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ آپ کتنے بھی غصے میں ہو یا بچے نے کتنی بھی بڑی نافرمانی کر لیا ہو، آپ اس طرح سے بد دعا نہیں دیں بچوں کو، تو بعض اوقات مائیں بہت زیادہ اس طرح جہالت سے کام لیتی ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے، بچوں کو اس طرح سے بد دعائیں نہیں دینی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ کیا آج کے دور میں اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو آواز دے رہی ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو کیا وہ نماز توڑ کر چلا جائے؟ تو جیسے کہ ہم جانتے کہ ماں کی اطاعت فرض ہے اور باپ سے زیادہ ماں کا حق ہے، اب اس مسئلے میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ جواب نہ دے، اگر دے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور بعض نے کہا کہ جواب دے اور نماز فاسد نہ ہوگی، اور ابن ابی شیبہ نے روایت کی کہ جب تو نماز میں ہو اور تیری ماں تجھ کو بلائے تو جواب دے، اور اگر باپ بلائے تو جواب نہ دے۔ تو یہاں پر امام بخاری جریج کی حدیث اس باب میں لائے کہ ماں کا جواب نہ دینے سے وہ تنگی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور بعض نے کہا کہ جریج کی شریعت میں نماز میں بات کرنا مباح تھا تو ان کو جواب دینا لازم تھا، انہوں نے نہ دیا تو ماں کی بد دعا ان کو لگ گئی، اور ایک روایت میں کہ اگر جریج کو معلوم ہوتا تو جواب دیتا کہ ماں کا جواب دینا بھی اپنے رب کی عبادت ہے۔ اور یہاں پر ایک اور اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی بے گناہی ثابت کی کہ وہ بچہ بول اٹھا تھا کہ وہ کس کا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو، شیرخوار بچے کو بولنے کی طاقت دی، بابوس اس کا نام بتایا جاتا ہے، ہر شیرخوار بچے کو بابوس کہتے ہیں، تو بہرحال وہ بچے نے جب گواہی دی اور اپنے باپ کا نام بتلا دیا تو جریج اس الزام سے بری ہو گئے۔ تو یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ماں کو خوش رکھنا ہر حال میں اولاد کے لیے ضروری ہے، ورنہ ماں کی بد دعا اولاد کی زندگی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جی لوگ بہت زیادہ اس کو، جی ہاں بہت مشہور ہے یہ حدیث، تو اب یہاں پر اصل میں ہم کیا کریں گے یہ بتائیے۔ تو ہمارے لیے یہی ہے کہ ایک احتیاط یہ کی جا سکتی ہے کہ پہلے سے بتا کر، جیسے اگر گھر میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو مطلب نفل نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو نفل نماز والدین کی، جیسے والدین سے بیمار اور پریشان حال ہے تو ان کی ضروریات کے لیے توڑی جا سکتی ہے نفل نماز، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ پہلے سے بتا کر پڑھیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور تھوڑا بہت آگے پیچھے آیا جا سکتا ہے تاکہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز میں کنکری اٹھانا کیسا ہے، ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے معاقب بن ابی طلحہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جو ہر مرتبہ سجدہ کرتے ہوئے کنکریاں برابر کرتا تھا فرمایا، اگر ایسا کرنا ہے تو صرف ایک ہی بار کر، یعنی بار بار آپ نماز میں ایسے کام کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، نماز کا جو خشوع ہے وہ متاثر ہوگا، تو یہ چیز خشوع اور خضوع کے خلاف ہے، لہٰذا ہر بار سجدے کے میں، بعض لوگ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوپٹے کو پوری نماز میں کے دوپٹہ درست کرنے میں جاتی ہے، اگر غلطی سے آپ تراویح کے لیے چلے گئے اور آپ کے بازو کوئی ایسی لڑکی یا کوئی آ گئے، سمجھو لڑکیاں ہی کرتی ہیں زیادہ تر جو ٹین ایج گرلس ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف کہ وہ پورا ٹائم لڑکیاں دوپٹہ برابر کرنے میں نماز میں لگا دیتی، پورا ٹائم، کبھی اتفاق ہوا آپ کو؟ ضرور ہوا ہوگا اتفاق، اور ان کو وہ چونکہ بازو میں کھڑی ہوتی ہے تو ان کی حرکتوں سے اتنی بے چینی ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ، اور کچھ لوگ برابر اپنی شلوار گھسیٹنے میں، کھینچنے میں لگا دیتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے اونچی شلوار پہنی ہے تو وہ ٹخنے دکھائی دے رہے ہیں ان کے، یعنی لیڈیز کی میں بات کری ہوں، کچھ لوگوں کا دوپٹہ اتنا سلکی ہوتا ہے کہ وہ بار بار پھسلتا رہتا ہے پھسلتا رہتا ہے. تو کیا نماز میں مزہ آتا ہوگا؟ نماز تو دراصل اپنے رب سے بات کرنے کا نام ہے نا، اس سے تعلق جوڑنے کا نام ہے کہ ہم اپنے رب کی یاد میں کتنے زیادہ انوالو ہیں کہ ہم کو آس پاس کا ہوش ہی نہیں رہنا چاہیے. جی چھوٹے دوپٹے اوڑھتے ہیں، بہت ڈسٹربنگ ہوتی ہے نماز، بہت ساری لڑکیاں ایسی کرتی ہیں پورا ٹائم، وہ پن بھی لگا رہی تھی نماز کے دوران ہی، وہ دوپٹے کو کھینچ کھینچ کر باندھ رہی ہیں اور پن بھی لگا رہی ہیں نماز میں ہی پورا ٹائم. میں نے دیکھا کچھ لڑکیوں کو کہ وہ نماز میں سینے پر ہاتھ ہی نہیں باندھتی کیونکہ دوپٹہ درست کرنے میں ان کا ٹائم چلا گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور کچھ لڑکیاں تو فون کا اسکرین سامنے کھلا رکھتی ہیں اور نماز میں کھڑی ہو جاتی ہیں، سوچیں ذرا. اور سلام پھیرتے ہی کچھ لڑکیاں، کچھ لوگ، لڑکیاں نہیں معاف کیجیے گا، اکثر خواتین بھی، کہ جیسے لگتا ہے کہ ان کو نماز قبول ہونے کا جواب آیا ہے، وہ دیکھنا چاہ رہی ہے موبائل میں. تو اس سے نماز ڈسٹرب ہوتی ہے. اصل میں نماز میں کون کون سے کام درست ہیں، ہم سے عبداللہ بن مسلم کانبی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے امام مالک نے، اور ان سے ابو النصر سالم بن ابی امیہ نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلا لیتی تھی اور آپ نماز پڑھتے ہوتے، جب آپ سجدہ کرنے لگتے تو آپ مجھے ہاتھ لگاتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پھر پھیلا لیتی. لیکن یہ نہیں، یہ کیسی چیزیں، کیونکہ وہ لوگوں کی مجبوری تھی، ان کے پاس بڑے بڑے کمرے نہیں تھے، اتنا چھوٹا کمرہ ہوتا تھا حجرہ کہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہ لیٹی ہوتی تھیں اور رسول اکرم کو سجدہ کرنے کے لیے بھی جگہ نہ ہوتی تھی، تو آپ ہاتھ لگاتے تاکہ عائشہ رضی اللہ عنہ پاؤں سمیٹ لیتی. اب یہ کام کوئی ایسے بڑے بڑے کام ہوئے؟ جی استغفر اللہ، دیکھیں اسٹیٹس بھی لگاتے ہیں، کہتے ہیں بیچ میں نماز کے دوران ہی، یعنی نماز سلام پھیرتے ہی فوراً دوسری نماز کھڑی ہونے سے پہلے. بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو اسی کیا پتا چلا کہ اگر جیسے سامنے بچہ سو رہا ہو، کمرہ چھوٹا ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے مہمان جب آتے ہیں، جیسے پہلے زمانے میں تو گھر بہت ہی چھوٹے ہوا کرتے تھے یا بہت زیادہ لوگ مہمان آیا کرتے تھے اگر گھر بڑے بھی ہوں تو. جیسے میں نے اکثر دیکھا تھا کہ جب ہمارے ہی گھر بہت سارے مہمان آ جاتے تھے تو بعض اوقات کچھ گھر کا کوئی ایک ہاتھ فرد ایسا سوتا تھا، یعنی سب لوگ کھڑے کھڑے سوئے ہوں سمجھو، اور کوئی ایک ایسے دوسرے ٹرن پر سویا ہو اور وہیں نماز پڑھنی، کسی کو تہجد کے لیے اٹھنا ہو تو تہجد کے لیے اٹھتے تو پھر ایسے ہی کرنا پڑتا تھا کہ کسی بچہ، کوئی بچہ سو رہا ہو تو پھر اس کو تھوڑا سا اور سمٹنے کے لیے کہا جاتا تھا تاکہ وہاں سجدہ کر سکے. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ بعض اوقات جو بہت بڑے بڑے فیملیز ہوتی ہیں اور پھر نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہ رہے کوئی جگہ پر، تو ایسا کر سکتے ہیں کہ پیر رکھا جائے ہاتھ پر تاکہ وہ پیر سمیٹ لے اور وہاں سجدہ کیا جا سکے. ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شبابہ نے، اور کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ہم سے محمد بن زیاد نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ میرے سامنے ایک شیطان آ گیا اور کوشش کرنے لگا کہ میری نماز توڑ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا، میں نے اس کا گلا گھونٹنا یا اس کو ڈھکیل اس کا گلا گھونٹا یا اس کو دھکیل دیا، آخر میں میرا ارادہ ہوا کہ اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دوں اور جب صبح ہو تو تم بھی دیکھو، لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کیجئے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے ذلت کے ساتھ بھگا دیا. یعنی یہاں پر چونکہ سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کیے گئے تھے نا تمام جن جو ان کے لیے کام کرتے تھے، اس وجہ سے رسول اکرم نے اس کو باندھنا مناسب نہ سمجھا. تو یہاں پر اس سے انہیں اس حدیث سے باب یہاں لے آئے ہیں اس کو امام بخاری اس باب کے تحت، کہ دشمن کو دھکیلنا یا اس کو دھکا دینا اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب الصلات میں یہ بات بتائی ہے کہ نماز میں کھنکھارنا یا کوئی گھر میں نہ ہو تو دروازہ کھول دینا یا سانپ بچھو نکلے تو اس کا مارنا، سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دینا، کسی ضرورت سے آگے پیچھے سرک جانا، یہ سب کام درست ہیں، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. لیکن یہ صرف ابن القیم کا اوپینین ہے، ٹھیک ہے، کسی صحابی کا قول نہیں ہے، کسی تابعی کا قول نہیں ہے، ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین ہے یہ. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر اسے کچھ چیزیں جائز اور درست بھی ہیں اور جس سے نماز فاسد نہیں بھی ہوتی، لیکن ہمارے یہاں پر کتنے خود ساختہ چیزیں لگا دی گئی ہیں نا. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے بچے کو گود میں اٹھا لینے سے کہتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایون بچہ اگر سامنے آ کر بیٹھ جائے یا کوئی بچہ سامنے سے گزر جائے تو کہتے ہیں نماز ٹوٹ گئی، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہتے ہیں کہ نماز ٹوٹ گئی. حالانکہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز ٹوٹتی نہیں ہے، اور ویسے بھی جو نماز کے سامنے سے گزرا اس کو گناہ ہوا نا، نماز پڑھنے والے کی نماز تھوڑی ٹوٹے گی، اور ویسے بھی سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر گزرا جا سکتا ہے. جو سجدے کی جگہ پر سے گزرے اس کو دھکا دینا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ وہ شیطان ہوتا ہے, یعنی شیطان آپ کی نماز میں خلل ڈالنا چاہتا ہے. لیکن جو سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر اس کے آگے سے گزرے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں, اس سے نماز بھی نہیں ٹوٹے گی اور ویسے بھی نماز نہیں ٹوٹے گی. بعض اوقات دیکھیں چھوٹا بچہ اتنا رو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو ماں گود ہی میں نہیں اٹھاتی ہے اور سارے لوگ گھر کے بھاگتے آتے ہیں, ارے ارے بچے کو پکڑو بچے کو پکڑو, نماز کے سامنے جا رہا ہے. بچہ نہ سمجھ ہے وہ تو نماز کے سامنے جائے گا ہی نہ بھلا, اور اپنی ماں کے پاس تو وہ جائے گا. وہ بچے کو کھینچ کے لاتے ہیں, وہ اور زور سے روتا ہے, اور بیچاری ماں کا دل اور نماز میں اڑتا جا رہا ہے کہ ہائے میرا بچہ اتنا رو رہا ہے, کیا نماز میں اس کا دل لگے گا. تو آنے دیں اس بچے کو اس ماں کے پاس, کوئی بات نہیں, وہ پکڑ کر خود کھڑا کر لے گی اس کو, اپنی گود میں اٹھا لے گی, اس سے نماز تھوڑی ٹوٹے گی کچھ. تو ہمارے دین نے ہمارے لیے بہت ساری سہولتیں رکھی ہیں الحمدللہ. تو امام بخاری کا یہ باب کو لا کر ہم پر بہت ہی بڑا احسان ہے اصل میں واقعی میں, اور واقعی میں داد دینا چاہیے اور ہمیں اس بات کو قبول کرنا چاہیے. اور واقعی میں کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام اور فضیلت دی کہ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی, کہ واقعی میں دل چاہتا ہے کہ کتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور امام بخاری کا بھی شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ایسے ابواب باندھے ہیں جس سے ہمیں زندگی گزارنے میں کتنی سہولت ہو گئی ہے اور دین کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے. آپ خود بتائیے, ہوا نہیں ہوا آپ بتائیں. صحیح بخاری پڑھنے سے جتنا ہم کو شعور, جتنی ہم کو دین میں وسعت نظر آتی ہے, کیسے پہلے آئی تھی یا تھی نہیں, تو واقعی میں اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ امت میں پیدا کیے جنہوں نے ہماری سہولت کے لیے کتنی اچھی کتابیں لکھ کر گئے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سک رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کتاب سے, ان احادیث سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بنے اور اپنی زندگی کو آسان بنانے والے بنے, اور ایک جامد تقلید کے پیچھے نہ بھاگیں آنکھیں بند کر کے, بلکہ اجتہاد کا دروازہ جو کھلا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں, اور آج کے دور کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں حالات کے لحاظ سے ان احادیث کو منطبق کر کے ہم اگر کوئی نئے مسائل بھی آتے ہیں تو ہم ضرور ان احادیث سے ان مسائل کا حل نکالیں. اللہ تعالیٰ اتنی وسعت نظری اور ایسا اجتہاد ہمارے اندر پیدا کرے. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ پوچھنا ہے کسی کو آپ کو؟ ٹھیک ہے, چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.